پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے صاحب۔ پروگرام کے آغاز میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کو ہمیں فری کال کر کے ہمارے اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800 777 89، 0800 777 7789۔ آپ اس نمبر پر کال کر کے ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنی آرا دے سکتے ہیں، ہمارے ماہرین سے سوالات کر سکتے ہیں۔ اور اب میں بتاؤں آپ کو کہ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے اس میں سر فہرست تو بھارتی کشمیر ہے، جہاں پر ایک انتہا پسند ہندو پارٹی کے رہنما نے وزیر اعظم مودی کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کشمیر میں، بھارتی کشمیر میں جہاں شورش زور و شور سے جاری ہے، وہاں کارپیٹ بامبنگ کریں۔ اس پر رد عمل کی بات ہوگی، جس کے بعد اس وفد کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے جو پاکستان کے قومی اسمبلی کے اسپیکر کی قیادت میں افغانستان گیا تھا، اس کے مضمرات اور اس کے کیا فوائد یا نقصانات ہوں گے، اس پر بات کریں گے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں سیاست کا میدان بہت گرم ہے، ہر پارٹی یا جلسے کر رہی ہے یا دھرنے دے رہی ہے یا احتجاج کر رہی ہے تقریباً، اور صورتحال جو ہے روز بروز گرم ہوتی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ماہرین سے گفتگو کریں گے، پھر کچھ بات ہوگی انٹرنیشنل کلائمیٹ مارچ کی جو یہاں واشنگٹن میں کل ہوا، اور اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے صدر ٹرمپ کے وعدے کی جو انہوں نے کلائمیٹ کے سلسلے میں کیا ہے، اور کچھ دوسرے موضوعات جیسے عراق، ترکی اور کردوں پر ترکی کے ہوائی حملوں کی بات ہوگی۔ تو آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے موضوع سے۔ وشوا ہندو پریشد کے انتہا پسند رہنما پروین توگڑیا نے مودی حکومت کو یہ مشورہ دیا ہے کہ بھارتی کشمیر پر کارپیٹ بمباری کی جائے۔ ان کا یہ بیان سرحدی ضلع کپواڑہ میں ایک فوجی ٹھکانے پر مشتبہ عسکریت پسندوں کے ایک حملے کے بعد سامنے آیا، جس میں 3 بھارتی فوجی ہلاک اور 5 زخمی ہوئے تھے۔ خیال رہے کہ اس وقت تو بھارتی کشمیر میں شورش زور و شور سے جاری ہے اور تقریباً روزانہ ہی تشدد کے واقعات ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سری نگر سے پروفیسر حمیدہ نسیم صاحبہ، اور ڈاکٹر منیش کمار صاحب انڈیا سے ہیں، اور ہمارے ساتھ شیخ خالد جہانگیر بھی ہوں گے جو بی جے پی کشمیر کے ترجمان ہیں۔ پروفیسر حمیدہ، آپ سے میں پہلا سوال کروں گا، کیا رد عمل ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کے مضمرات ہوں گے، اس قسم کے جو مطالبات کیے جاتے ہیں؟ کارپیٹ بمباری تو مطلب بہت ہی شدید کارروائی ہوگی، کیا کہتی ہیں آپ؟
شکریہ۔ بیسیکلی یہ آئسولیشن میں نہیں دیکھا جا سکتا ہے، آئے دن آر ایس ایس، بی جے پی اور یہ جو باقی اس کی سسٹر آرگنائزیشن ہیں ایسے بیانات دیتے رہے ہیں، اور پچھلے دنوں رام مادھو نے کہا کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، یعنی کہ ایک طرف سے کہتے ہیں کشمیر ہمارا انٹیگرل حصہ ہے، دوسری طرف سے وار، یعنی وار اگینسٹ اینیمی، تو اس میں اینیمی کے طریقے سے پیش کیے جاتے ہیں۔ سبرمنیم سوامی بھی ایسے ہی بیانات دیتا ہے کہ ایک بلٹ ایک سٹون کے بدلے، تو یہ عکاسی کرتا ہے ایک پورے مائنڈ سیٹ کی جو آج انڈیا کو رول کرتا ہے۔ اور یہ اگر آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان میں بھی مختلف علاقوں میں، مختلف اسٹیٹس میں، چاہے یو پی ہو، چاہے گجرات ہو، چاہے راجستھان ہو، چاہے چھتیس گڑھ ہو، کی یہ کس طرح اینٹی مسلم اور اینٹی مائنورٹیز ڈانس نے لیا ہے، کیا کیا کر رہے ہیں، کیونکہ آج مسلمانوں کو وہاں حق بھی نہیں ہے اپنی چوائس کا فوڈ کھانے کا، یا باقی جو ہندو بھی جو کھانا چاہتے ہیں، تو یہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں وہاں بھی لائف۔ اور کشمیر خاص کر انہوں نے ایک وہ سینٹرل نقطہ بنایا ہے جس سے پولرائزیشن کو یہ بڑھاوا دے رہے ہیں ہندوستان میں، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ دنیا اس چیز کو، مطلب اس کو سیریسلی نہیں لیتی کہ کیا کیا ہندوستان میں ہو رہا ہے، کہ انڈر دا نیم آف لارجسٹ ڈیموکریسی بیسیکلی یہاں فاسزم، اتھارٹیرینزم، گنڈا گردی کمیونلزم اور اسی کا یہ ایک انکشاف ہے جو آپ نے سنا کہ اس پر کارپیٹ بامبنگ ہونی چاہیے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہندوستان اگر کارپیٹ بامبنگ کرے گا تو مسئلہ حل ہونے کو آئے گا, لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ وہ سلو جینوسائڈ جاری رکھے ہوئے ہیں پچھلے 30 سال سے خاص کر, کیونکہ جب سلو جینوسائڈ ہوتا ہے اس میں لوگوں کی یا دنیا کی توجہ نہیں آتی ہے, وہ اس طرف نہیں دیکھتے, لیکن جب ایک دم کچھ ایسا واقعہ ہوتا ہے بڑا تب دنیا کی اٹینشن, اور اس لیے وہ دنیا کی اٹینشن کو یہاں کی طرف راغب نہیں کرنا چاہتے, وہ سلو جینوسائڈ ہی جاری رکھیں گے.
اچھا, ہمارے ساتھ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ڈاکٹر منیش کمار صاحب ہیں, ممتاز تجزیہ کار ہیں بھارت سے, اور شیخ خالد جہانگیر صاحب ہیں جو بی جے پی بھارتیہ جنتا پارٹی کشمیر کے ترجمان ہیں. شیخ خالد جہانگیر صاحب, پہلے میں آپ سے پوچھوں گا, آپ خود کشمیر میں رہتے ہیں, اس مشورے کا کیا رد عمل ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کے مضمرات کیا ہوں گے؟
دیکھیں, پہلے جو اس طرح کے بیان آتے رہتے ہیں یہ ایک ان آرگنائزیشن سے آتی ہے جس کے ساتھ ہماری آرگنائزیشن کو لین دین نہیں ہے, بہت لوگ بہت سی باتیں کرتی ہیں, تو یہ ایک گورنمنٹ کے حساب کے تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے. بھارت سرکار اور ہماری سرکار کوشش کر رہی ہے کہ یہاں کی لوگوں کے ساتھ جو پچھلی سرکاروں نے ڈیولپمنٹ کے اوپر دھیان نہیں دیا ہے, تو ہمارا مین مقصد ہوگا کہ یہاں کے لوگوں کو ایک وہ راستہ دکھانا جو کہ ڈیولپمنٹ کی طرف ہے, پراسپرٹی کی طرف ہے. تو اس طریقے سے بیان نہ کبھی ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور نہ ہم اس کو مانتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہم اپنے لوگوں کے خلاف کریں گے. جموں کشمیر کے لوگ, کشمیر کے لوگ بھارت کے ایک سٹیزنز ہیں, تو اس طریقے سے جو بیانات ہیں یہ ایک خلاف پیدا کرتی ہے, چاہے وہ جموں کشمیر کے لوگ کے کچھ ایسے ایلیمنٹ بھی ایسے بیان کرتے ہیں, ہندوستان کے باقی راجیوں میں ایسے کچھ ایلیمنٹس ہیں جو بات کرتے رہتے ہیں, پوری دنیا میں بھی ایسی کوئی باتیں ہوتی رہتی ہیں, تو ان کے اوپر دھیان ہم کم ہی دینے چاہیے.
تو کیا ان بیانات کو آپ کنڈم؟ جی ایک منٹ, بی بی محترمہ,
گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بیان کیوں نہیں آیا اس کے خلاف؟
آپ ذرا پلیز رہیے, میں آپ کو چانس دے رہا ہوں, میں آپ کو دوں گا. شیخ صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کی پارٹی نے کنڈم کیا اس بیان کو؟
دیکھیں, ہر کوئی بیان مطلب کنڈم کے لائق نہیں ہوتا ہے, مطلب سرکار اگر ایسے کرے تو پھر تو ہزاروں بیان آ جاتے ہیں, تو مگر ہم اس کو ہم اس طریقے سے نہیں دیکھتے, کیونکہ لوگ اور یہاں کی لیڈرشپ اور کشمیری لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ ایسے بیان کیوں آ رہے ہیں, چاہے وہ کشمیر کی طرف سے کن لیڈروں کی طرف سے آتے ہیں اور باقی کی طرح آتے ہیں, تو ایکسٹریم بیانات ان طریقے سے آتے ہیں جسٹ ٹو گیٹ میڈیا اٹینشن, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس بیانوں کے ہم زیادہ
اہمیت نہ دیں. اچھا شیخ صاحب, بہت شکریہ آپ کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈاکٹر منیش کمار, میں آپ کے پاس ابھی آتا ہوں, میرے پاس دو کالرز ہیں, ایک تو لیاقت ملک صاحب ہیں دیر سے, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں لیاقت الملک صاحب؟ جی لیاقت الملک صاحب,
بتاؤں کہ منیش کمار صاحب, جعفری صاحب نے تو شورش کہا, لیکن میں بالکل اس کو ایک غیر جانبدار دنیا کی ایک شہری کی حیثیت سے یہ کہوں گا کہ کشمیری فائٹرز جو ہے وہ فریڈم فائٹرز ہے, جس طرح کے ساؤتھرن سوڈان میں ہوا تھا, جس طرح کے انڈونیشیا میں جو ہوا تھا, یہ لوگ اقوام متحدہ کہاں سو رہی ہے, وہاں کیا ہو رہا ہے, یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ برہان وانی کی شہادت کے بعد جو ظلم انہوں نے کشمیریوں پر ڈال رکھی ہے, بنیادی حقوق کی وہ چیمپئن آج کہاں ہیں؟ یہ آپ کارپیٹ پٹ بند گرانے کی بات کر رہے ہیں, میں تو کہتا ہوں کہ روز جو عصمت دری ہو رہی ہے, جو ان کے بنیادی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے, یہ جو ہے یہ ایک سوالیہ نشان ہے سیکولر بڑے سٹیٹ پر.
اچھا آپ کو کوئی سوال کرنا ہے, یہ بتائیے مجھے, کوئی سوال کرنا ہے آپ کو؟
سوال میرا یہ ہے کہ ایک سیکولر سٹیٹ کا یہ دعویٰ, منیش کمار سے میرا سوال ہے.
اچھا ابھی پوچھتے, بس ٹھیک ہے. اچھا راجہ الیاس صاحب ہیں ایل او سی سے, لائن آف کنٹرول سے. جی راجہ صاحب,
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سر ہم منیش کمار جی سے ہم یہ ایک سوال کرتے ہیں کہ کیا کشمیر کے اندر کیوں کہ کشمیری کو پیسا جا رہا ہے اور پہلے گنے سوال کی جا رہی ہے,
چلے,
اور کشمیری کو اندھا کیا جا رہا ہے, کہاں ہیومن رائٹس؟
اچھا,
اور کیوں نہیں انڈیا سمجھ رہا ہے اس بات کو؟
جی جی منیش کمار صاحب, ٹھیک ہے, ان کو موقع دیجیے. جی
کشمیریوں کا ہے
ڈاکٹر منیش کمار صاحب. جی فرمائیے ڈاکٹر منیش کمار صاحب.
इसको तो ये बिल्कुल ही कंडेम करने वाला बयान है, इसको वाहियात कह सकते हैं हम, कि ये बिल्कुल ही जो जिसका दिमाग जो है सही जगह पे नहीं हो वो इस तरह के बयानबाजी करते हैं। एक दूसरा सवाल ये है कि इन्होंने ऐसे बयान क्यों दिए। वो बेसिकली एक ऐसे व्यक्ति हैं जो न्यूज मेकर हैं, ये इनकी ये विश्व हिंदू परिषद के जरूर हैं, लेकिन इनकी पिछले 12 साल से प्रधानमंत्री मोदी या उनके करीबी या भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई रिश्ते नहीं है। ये जब गुजरात में जब हुआ था वो हादसा, उसके बाद से ही ये लगातार इस तरह की बातें बोलकर लोगों के बीच, समाज के अंदर, लोगों के अंदर, हिंदू और मुसलमान के बीच वो एक डिवीजन लाना चाहते हैं। ये इस तरह का बयान इसलिए वो देते हैं। दूसरी बात, कारपेट बॉम्बिंग का मतलब शायद उनको पता नहीं होगा कि कारपेट बॉम्बिंग होती है असल बात क्या, इसलिए उनकी बातों के ऊपर सरकार ने कोई जवाब ना दे करके वो अच्छा किया, नहीं तो उनको लेजिटिमेसी मिल गई होती। ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों की जगह जो है बिल्कुल जो है मेंटल असाइलम में है, दूसरी कोई जगह नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो कश्मीर के अंदर जो चल रहा है, मेरी एक बात मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये बात सही है कि बहुत सारे जो हकूक हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, उसको उसका हनन हो रहा है, वो उसके उसको लेकर के सबको चिंता होनी चाहिए। कोई भी रैशनल रीजनेबल आदमी होगा वो कहेगा कि ये हिंसा जो है बिल्कुल बंद होनी चाहिए, दोनों तरफ से बंद होनी चाहिए। तीसरी बात, जो लोग अभी जो बातचीत जो फोन कॉल जो आए हैं, देखिए एक चीज समझना पड़ेगा, पूरी दुनिया आपके साथ इस कश्मीरी कॉज के साथ तब तक नहीं खड़ी होगी जब तक ये पूरा मसला, जैसे अगर आप बुरहान वानी को एक शहीद की तरह पेश करेंगे, एक टेररिस्ट था वो, और ऐसे टेररिस्ट था जो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन का वो खुद डिक्लेयर्ड सेल्फ डिक्लेयर्ड मेंबर था वो, तो जब तक आप टेररिज्म को फ्रीडम फाइटिंग का आप ये कहेंगे तो दुनिया का भी वो जो रुख जो है वो ऐसा नहीं है कि टेररिज्म को जो है आप कोई नेशनल मूवमेंट कह दें या हुकूक खिलाड़ी कह दें तो वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कश्मीर के अंदर में, कश्मीर में बेसिकली हो क्या रहा है कि एक तो भारत सरकार की तरफ से गलतियां हो रही हैं, वो गलतियां ये हो रही हैं कि हम कम्युनिकेशन के सारे दरवाजे दिन ब दिन बंद करते जा रहे हैं। कम्युनिकेशन होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि दूसरी तरफ से जो पूरा जो मसला जो कश्मीर की तरफ से जो हो रहा है वो भी जो बेसिकली हो क्या रहा है कि जैसे ही वो हिंसक हो जाता है, जैसे ही वायलेंस का एलिमेंट आता है, तो वो उस तरह के सारे मूवमेंट जो है वो डिलेजिटिमाइज हो जाते हैं। मेरा बस यही कहना है।
अच्छा प्रोफेसर हमीद, लास्ट वर्ड फॉर यू, बहुत इख्तसार के साथ प्लीज।
मैं ये कहती हूँ कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे दरवाजे बंद किए हैं, सारे पीसफुल एवेन्यूज बंद किए हैं, जो लोगों को मजबूर करते, मतलब जब वो पीसफुल प्रोटेस्टर्स भी निकालते हैं तो यहाँ से उन पर गोलियां बरसाई जाती हैं, तभी वो स्टोन उठाते हैं। लेकिन उस स्टोन पेल्टिंग को जो कहीं कहीं होती है, मतलब एज ए रिटेलिएशन, एज ए रिएक्शन, इसको इन्होंने टेररिज्म का नाम दे के कोशिश की है सारी मूवमेंट को डीलेजिटिमाइज करने की। असल बात यह है कि मसले को हल करना अशद जरूरी है, उसका कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी तक डिनाइल मोड में है, ये इसको लॉ एंड ऑर्डर समझ के सबको जो भी मतलब लड़ रहा है, फाइट कर रहा है, मतलब मैं जाती तौर किसी भी वायलेंस के साथ नहीं हूँ, लेकिन जिन लोगों के पास और कोई चारा नहीं होता है वो गुस्से से फिर ये हथियार उठाते, लेकिन ये हथियार भी इस तरह नहीं है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 10 लाख फौज यहाँ, उसके सामने 100 लोगों के भी गन होंगे, उसकी क्या अहमियत है उसके सामने। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट जो है हिंदुस्तान की, वो अपने को मजलूम पेश करके और कश्मीरियों को माइकियर मोर पावरफुल पेश कर रही है, ये एक मुसीबत खैज बात है। इसलिए मैं कहती हूँ कि अशद जरूरत इस बात की है कि ये जो उनके सारे एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट हैं उनको कंट्रोल करें, चाहे वो किसी भी इनकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताल्लुक हो। और मोदी जी, ही शुड सी द ग्राउंड रियलिटी आज कश्मीर की ये है कि ये शोरिश तब तक नहीं खत्म हो जाएगी जब तक कि मकसद और टाइम बाउंड डायलॉग नेगोशिएशन लोगों के साथ कश्मीरियों के साथ स्टार्ट ना होंगे।
बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर मनीष कुमार साहब या शेख साहब आप कोई कमेंट करना चाहेंगे?
जी जैसे
मैं बस यही कहना चाहूंगा
जी, जरा शेख साहब, डॉक्टर मनीष कुमार शेख साहब,
आपके आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब राजनाथ सिंह ऑल पार्टी डेलीगेशन लेके आए
जी
तो वो एक सीधी मैसेज थी कि हम डायलॉग अपने लोगों के साथ बात करने के लिए तैयार है, लेकिन दरवाजे कुछ लीडरों ने बंद किए, कुछ लीडर आना चाहते थे लेकिन खौफ का माहौल था। और दूसरी बात, जहां तक कि मूवमेंट ये बोलते हैं मूवमेंट है, मुझे लगता है मेजोरिटी ऑफ कश्मीर ने इसको रिजेक्ट किया है। सेपरेटिस्ट लीडरशिप को कोई और आने के लिए ना वो पहले आए।
डॉक्टर मनीष काम जी ठीक है,
वो उसमें आपको खुद अगर के रीच आउट करना होगा, आप होटल में बैठ जाए और ये सोचें कि भाई सारे लोग आ जाए जो रियल रिप्रेजेंटेटिव है, जिनके पास जो बेसिकली जिनकी नाराजगी है, अगर उनसे अगर आप बात नहीं करेंगे तो उनकी नाराजगी खत्म कैसे होगी। अब राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर साहब ने कोशिश तो की लेकिन उसमें दिमाग नहीं लगाया, उन लोगों से मुलाकात नहीं की जो बेसिकली जो नाराज थे, उन गुटों से बात नहीं की, उन लोगों से बात नहीं की, हुर्रियत के लोगों से बातचीत नहीं की। तो मुझे लगता है कि बेसिकली है क्या कि पहले एक चीज बात को समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम को पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दूसरी बात यह है कि उस पर कैसे आगे काम चल सके, उस पर काम करना होगा।
अच्छा।
और इसके लिए बहुत जरूरी है, जो जो आदमी नाराज है उससे तो आपको बात करना ही होगा,
जो ऑर्गेनाइजेशन
है हुर्रियत के लोग हैं, अगर उनसे आप बात नहीं कीजिएगा तो उनकी नाराजगी दूर कैसे होगी। तो ये मुझे लगता है कि भाई ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, लेकिन एज ए इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से कुछ चूक हो रही है, उनको थोड़ा सा और भी जो है सॉफ्ट नजरिए के साथ जो है कश्मीर को देखना चाहिए।
अच्छा, हाँ आप लोग तीनों मौजूद है हमारे साथ, कुछ कॉलर्स हैं, मैं चाहूंगा जरा उनकी भी बात सुन लेते हैं। मोहम्मद शिफा साहब हैं चित्राल से। जी शिफा साहब,
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम साहब, बहुत इख्तसार के साथ सवाल कीजिए सिर्फ।
सर जी मेरा दो सवाल है कुमार साहब से। क्या मोदी साहब जिसके अस्करी विंग के एक सरबराह ने ऐसा बयान दिया, क्या इसका कंडम नहीं कर सकता? दूसरा मेरा सवाल अमेरिका से है कि वो मसूद अजहर को दहशतगर्द करार देने में के लिए मुतहदा में कराते में लड़ा रहा है, क्यों ये इसका जो मोदी साहब का अस्करी विंग जो है इसके खिलाफ कोई खरदार नहीं ला सकता कि ये दहशतगर्द तंजीम है?
अच्छा, दूसरे हमारे कॉलर हैं गुलाब खान साहब अटक से। जी
जी सर, मेरी याद ये है कि हम छोटे से थे
भाई, सवाल कीजिए भैया, कहानी सुनाने का वक्त नहीं है, सवाल कीजिए प्लीज।
वो यही बात है कि सुना था कि हिंदू लोग बड़े समझदार होते हैं, अकलमंदी से बातों की लड़ाई पे आमादा नहीं होते, तो ये लड़ाई की बात नहीं है, बात तो सुन ले कश्मीरियों की वो क्या चाहते हैं, वो फिर इसका स्वाब राय हो जाए या बातचीत हो जाए, दूध पानी का पानी निकल जाएगा आपस में झगड़ते।
डॉक्टर मनीष कुमार साहब यही बात तो कह रहे हैं।
ये तो बात।
अच्छा, मलिक नायब खान साहब को हार्ड से। जी मलिक नायब खान साहब को हार्ड से
जी
बोलिए।
हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम जी,
वालेकुम सलाम। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये बैन अल-अक़वामी दुनिया दारपुर में उन्होंने मुदाखलत किया और मशरिकी
भाई सवाल करें, आप सवाल क्या है आपका, तकरीर नहीं करें प्लीज।
सवाल मेरा ये है कि ये दुनिया कश्मीर के मसले पर क्यों सोया हुआ है, इस पे क्यों बात नहीं करते, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ।
बेहतर डॉक्टर मनीष कुमार साहब कुछ कहेंगे आप, फाइनल कमेंट आपका।
तो पहले कॉलर ने सवाल किया, मुझे लगता है कि बिल्कुल सही काम है कि प्रधानमंत्री को या फिर महबूबा मुफ्ती को या फिर सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं देना चाहिए ऐसे लोगों के बयान के ऊपर जो बिल्कुल जो मेंटली जो इल हो उनके उनके बयानों के ऊपर सरकार उसको बयान देकर के उसको लेजिटिमाइज करेगी, इससे बयान नहीं देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये मसला जो है इसमें अब बहुत देर हो रहा है, शांति आनी चाहिए और बातचीत होनी चाहिए, इसके लिए पहला कदम जो है मुझे लगता है कि भारत की सरकार को महबूबा मुफ्ती को लेनी चाहिए।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनीष कुमार साहब, जनाब शेख खालिद जहांगीर साहब और मोहतरमा प्रोफेसर हमीद नसीम साहब, आप तीनों साहबान का बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक लेंगे और उस ब्रेक के बाद फिर हम गुफ्तगू करेंगे अफगानिस्तान का दौरा करने वाले पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द के हवाले से।
سامعین، ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے،
تو ہر بدھ کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے اور بھارت میں 9:30 بجے سے 10 بجے تک سنیے ہمارا پروگرام میری کہانی۔
اور ہمارا پروگرام کچھ تو کہیے بدستور ہفتے کے روز آپ سن سکتے ہیں، لیکن وقت اس کا بھی تبدیل ہو چکا ہے اور اب یہ پروگرام آپ سنیں گے پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 اور بھارت میں 9:30 بجے۔ ہر بدھ کو پروگرام میری کہانی اور ہر ہفتے کو پروگرام کچھ تو کہیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ۔
آپ یہ پروگرام اردو سروس کے فیس بک پیج پر لائیو بھی سن سکتے ہیں اور اس دوران اپنے میسجز ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/voaurdu۔
ویلکم بیک سامعین، جیسا کہ آپ نے خبروں میں بھی سنا کہ پاکستان کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے پاکستانی قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق صاحب کی قیادت میں افغانستان کا دورہ کیا، وہاں انہوں نے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ سابق صدر حامد کرزئی صاحب سے بھی ملاقات کی۔ خیال رہے کہ اس دوران میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات خاصے کشیدہ بھی ہیں اور ابھی تک بھی ہیں۔ دونوں ایک دوسرے پر دہشت گردوں کو پناہ دینے کا الزام عائد کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ بات دونوں طرف سے کہی جاتی ہے کہ الزام تراشی سے کام نہیں چلے گا، لیکن پھر بھی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ ایک اہم وقت تھا، اور جو جیسا کہ میں نے کل بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ پاکستان میں جو افغانستان کے سفیر عمر زخیل وال، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ ایک انتہائی اہم وزٹ تھا، اور اتنا ہائی لیول ڈیلیگیشن، اس قسم میں ڈیلیگیشن گزشتہ کئی برسوں میں پہلی مرتبہ وہاں گیا ہے۔ ممتاز تجزیہ کار ہیں، افغان امور کے ماہر ہیں سمیع یوسف زئی صاحب، انہوں نے جو گفتگو کی ہے وائس آف امریکہ سے وہ سنتے ہیں۔ اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے، میر وائس افغان صاحب ہمارے ساتھ لندن سے ہیں، اور پاکستان سے ہمارے ساتھ ممتاز تجزیہ کار سلمان عابد صاحب ہیں۔
کافی اختلافات ہیں اور اس کے لیے مزید کافی محنت کرنی پڑے گی، لیکن یہ جو دورے بالکل نہیں ہو رہے تھے، ملاقاتیں نہیں ہوئی تھی، ہائی لیول کانٹیکٹس تقریباً ختم ہو گئے تھے، اس میں کچھ بہتری آئی ہے۔ کم از کم یہ ہوا ہے کہ بات چیت شروع ہو گئی ہے، اور یہ جو ایک نیت دونوں نے ظاہر کی ہے کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں، معاملات کو حل کریں گے، لیکن ابھی ہی بنیادی اختلافات موجود ہیں، تو جب تک وہ دور نہیں ہوں گے تو آپس میں اعتماد قائم نہیں ہوگا۔
میر ویز افغان صاحب، یہ بتائیے آپ کہ آپ مستقل کور کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، آپ کی نظر ہے ان امور پر، جو گزشتہ دنوں میں تعلقات کی پوزیشن رہی ہے، الزام تراشی، الزام کی جواب، اس کے بعد یہ ایک اسپیکر کی قیادت میں جو وفد کیا ہے، اس کے کیا اثرات آپ دیکھتے ہیں مستقبل دونوں ملکوں کے تعلقات کے اوپر؟
دیکھیں، نہ ہونے سے تو کچھ بھی بہتر ہے۔ اگر یہ وقت چاہتے ہیں، اور یہ بڑی وقت ہے، وہاں پہ جا کر خوبی اس بات میں ہے کہ یہ جا کر افغان پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ افغان جگہ یا جو مسلم جگہ ہے ان کی جو ممبر جو ان کے ساتھ اشرف غنی صاحب سے اور کرزئی صاحب سے، ان سب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ ظاہر ان حکام کی دلوں میں یا افغانوں کی دلوں میں پاکستانیوں کے لیے بڑاس ہوگا، درد ہوگا، وہ درد انہوں نے شیئر کیا ہوا ہے ان کے ساتھ، اور وہ درد نکلنے کے لیے انہیں اچھا موقع مل چکی ہے۔ یہ اس وقت میں ان لوگوں کو سنا ہے، ان کی سب جو خواہشات تھی، جو سب باتیں تھیں، انہوں نے تسلی دل سے سن چکی ہے، اور یہ وعدہ بھی کیا ہوا ہے کہ ہاں ہم اختلافات دور کرنے میں مدد کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے تو اس میں کشمیر بھی یہ کہا ہوا ہے کہ ہم لوگ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور اس مسئلے کے حل نکالنے میں ہم اپنا کردار ضرور ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس بات کو رد نہیں کر سکتے کہ یہ ایک اچھی قدم ہے، ایک اچھی بات ہے کہ دونوں ملکوں کی سربراہان ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں یا ایک دوسرے کو دعوت دے رہا ہے۔ ابھی دعوت مل چکی ہے حامد کرزئی صاحب کو، حامد کرزئی صاحب نے دعوت قبول کیا ہوا ہے پاکستان جانے کی، انہیں نواز شریف صاحب کی خط مل چکی ہے۔ تو یہ سب وہی باتیں ہیں جو ایک دوسرے کے قریب لانے کی بات ہے، لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو افغانستان میں یہ فکر بھی اہم ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو اختیارات ہیں وہ سول گورنمنٹ کی زیادہ دلچسپی کے ہاتھ میں ہے، تو ان کے ساتھ بات ہونا چاہیے یا ان کی مرضی کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. تیسری جانب اگر ہم دیکھ لیتے ملکی کی بھی ایک واپس افغانستان آیا ہوا تھا اور وہ واپس چلا گیا. میرے خیال سے اب پاکستان اس بات کے پاکستان کی سمجھ میں آ چکی ہے اور یہ کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ اپنا تعلقات درست کر لے, اور درست کرنے میں ان کی اپنی مفادات ہوں گی اور ہے, اس میں کوئی شک نہیں, درست تعلقات میں دونوں ملکوں کے مفادات ہے. تو اس طرح وقت جانے اور آنے کی حالات بہتری کی طرف جا سکتے, بہتر کہ یہی ہوگا کہ یہ وقت جو ابھی افغانستان کی طرف سے جا رہا ہے وہاں پہ اس میں بھی اسی طرح ماحول ہو تو ایسا ایسا سی بات بن سکتا ہے. لیکن ایک بات جو سب کی زبان پہ وہ جو ہے کہ نیت پہ شک ہو رہا ہے پاکستان کی نیت پہ. افغان لوگ بھی وہ شک کرتے ہیں, وہ کہتے کہ کہتے ایک چیز ہے اور کرتے دوسری چیز ہے. اب اس وقت میں یہ وعدہ دیا ہوا ہے کہ نہیں اس بار یہ لوگ گورنمنٹ کو پریشرائز کر کے اور وہی پرانے جو وعدے کیے ہوئے تھے ان وعدوں پہ بھی لانا پڑے گا پاکستانی گورنمنٹ کو یا پاکستانی تحریک کام کو, اور ساتھ ساتھ جو نئی وعدے کیے ہیں ان کو بھی عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اگر مجموعی طور پہ ہم دیکھ لیں تو اس میں کوئی شک نہیں یہ درست اقدام ہے, اور ساتھ ساتھ درست اقدام اس طرح وقت میں ہو رہا ہے کہ وہاں پہ افغان گورنمنٹ کی طرف سے اس بار انتہائی سنجیدگی کا مظاہرہ ہوا ہے, انہوں نے کوئی الزام عائد نہیں کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے کچھ لو لیول پہ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ حملہ جو مزار شریف ہوا تھا پاکستان میں اس کی مینجمنٹ ہوئی تھی بلا بلا بلا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود اشرف غنی کی ناطے یہ جو پہلے ہو رہا تھا ان کی طرح نہیں ہوا ہے. اس کا خود مطلب یہ تھا کہ ایک گرین لائٹ افغانستان کی طرف سے آلریڈی دے رہا تھا پاکستان کو. تو اگر اسی طرح الزامات سے دور ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جائے بات کرنے تو کوئی نہ کوئی راستہ تو مل سکتا ہے, بات کرنے کے بغیر تو کوئی راستہ نہیں.
بہت شکریہ میر ویس افغان صاحب. اور سلمان عابد صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہوتی ہے یا جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہوتی ہے اس میں اس قسم کے جو وفودوں کا تبادلہ ہوتا ہے, کیا اس کی صرف ایک نمائشی ویلیو ہوتی ہے یا حقیقتاً اس سے کچھ اچیو بھی کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے بنیادی طور پہ ڈپلومیسی کے محاذ پہ اس طرح کے جو وزٹس ہوتے ہیں اور خاص طور پہ پارلیمنٹرینس کے وزٹ اور جس میں اسپیکر جو ہے خود اس کو اچیئر کر رہے ہو, مجھے لگتا ہے اس کی اہمیت تو بہت ہوتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو ڈیفیسٹ ہے, جو بدعتمادی ہے, وہ بہت زیادہ اور بہت گہری ہے. اس لیے اس کو یہ سمجھنا کہ شاید ایک یا دو لوگوں کے دوروں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, بلکہ مستقل بنیادوں پر اس طرح کے دورے ہونے چاہیے اور افغانستان کے اندر جو ایک بدعتمادی پائی جاتی ہے پاکستان کے بارے میں اس کا اضالہ اسی صورت میں ممکن ہوگا اگر پیپلز ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہے اور وفود جو ہے مختلف فریقین جو ہے وہ آپس میں ملتے رہے, ایک بات تو یہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے افغانستان کا پرابلم اس وقت یہ بھی ہے کہ افغانستان میں جو اس وقت انٹرنل سطح پہ جو حکومت ہے اشرف غنی کی, وہ بہت کمزور حکومت ہے اور وہ اس وقت خود اپنے اندر ایک بڑے کرائسس سے گزر رہی ہے طالبان کے ساتھ. اور اب جو حکمت یار کی انٹری ہوئی ہے 20 سال کے بعد اور انہوں نے طالبان سے کہا کہ وہ تیار تھے کہ امن کا راستہ اختیار کریں, یہ بھی ابھی ایک بہت پری میچیور سی بات ہوگی کہ شاید طالبان جو ہے وہ حکمت یار کی بات مان لیں. کیونکہ افغان طالبان جو ہے وہ تو بنیادی طور پر کہتے ہیں کہ اس وقت جو افغان حکومت ہے وہ امریکہ کی کٹپتلی حکومت ہے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو افغانستان کے حوالے سے کافی مسائل کا بھی سامنا ہے خود بھی, اور یہ جو اس وقت نیکسس ہے انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کا اور پاکستان افغان انٹیلیجنس ایجنسیز کا, اس کے بارے میں پاکستان کے اندر سیاسی سطح پر بھی فوجی سطح پر بھی اور اشرافیہ کی سطح پر بھی اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ یہ نیکسس جو ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کا افغان اور بھارت کا, وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے. افغان حکومت کی میں بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں افغان انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے خاص طور پہ. تو ایسے صورتحال میں اگر اب ایک بات چیت کا عمل آگے بڑھتا ہے بہت اچھی بات ہے, لیکن پھر بدقسمتی سے کچھ واقعات ایسے ہو جاتے ہیں, حادثات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو بات آگے بڑھتی ہے وہ دو قدم آگے بڑھتی ہے تو چار قدم پیچھے چلی جاتی ہے. تو دیکھنا ہوگا کہ جو نئی شروعات ہوئی ہے بات چیت کی یہ کتنا آگے بڑھے گی, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ کتنی پاور حاصل ہے افغان حکومت کو اور پاکستان کی طرف سے جو لوگ جاتے ہیں کہ اگر وہ نیگوشیشن میں جائیں تو کیا بات کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بنیادی اصول طے کرنا پڑے گا کہ پاکستان بھی ٹیررزم کا شکار ہے, افغانستان بھی ٹیررزم کا شکار ہے. اگر دونوں ملک جو ہے ایک انسٹیٹیوشنل میکنیزم ڈیولپ کریں ٹیررزم کو ڈیل کرنے کے لیے، اس سے نمٹنے کے لیے، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں، ایک دوسرے کے مسائل کو انڈرسٹینڈ کریں اور بلیم گیم سے باہر نکلے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کوآپریشن کی بات، کولیبریشن کی بات، پارٹنرشپ کی بات اور بہتر تعلقات کی بات آگے بڑھ سکتی ہے.
جی
جی.
اچھا دوسرے ایک سوال اور یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر، اگر آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکمت یار جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا واقعی کوئی انفلوئنس ڈال سکتے ہیں افغانستان کی اندرونی سیاست کے اوپر؟
دیکھیے میرا نہیں خیال کہ ابھی فوری طور پر ہم یہ سمجھیں کہ حکمت یار کے آنے سے کوئی بڑی تبدیلی آ جائے گی. آپ کو یاد ہے کہ امریکہ نے بے شمار اس طرح کے انیشیٹو لیے تھے اور یہ جو گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی اسٹریٹجی اپنائی تھی، اور پھر ساتھ جو ہے افغانستان کو انگیز کرنے کے لیے بھی جتنی بھی حکمت عملی اختیار کی وہ ناکام ثابت ہوئی ہے، اور امریکہ جو پچھلے 20 سالوں میں جو بھی حکمت عملی اختیار کی اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اس لیے یہ کہنا کہ ابھی فوری طور پر حکمت یار کا جو کارڈ ہے وہ افغان طالبان کو کسی معاملے پر راضی کر سکے گا، اب دیکھیے نا یہ کہہ دینا کہ وہ ہتھیار پھینک دے اور امن کا راستہ اختیار کرے، سوال تو یہ ہے کہ افغان حکومت اس وقت طالبان کو دے کیا سکتی ہے؟ ایسی کیا چیز ہے جس سے افغان جو ہے افغان طالبان جو ہے وہ نیگوشیشن کی ٹیبل پہ آئے؟ اور پہلی بات تو ان کی لیجیٹیمیسی اور کریڈیبلٹی کا ہے، کیونکہ وہ تو تسلیم ہی نہیں کرتے افغان طالبان جو ہے ایک اس حکومت کو، اور وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت آزاد حکومت نہیں ہے، خود مختار حکومت نہیں ہے، اس کے پاس فیصلے کی طاقت نہیں ہے، یہ کوئی پتلی حکومت ہے، یہ باہر سے پوچھ کے فیصلے کرتی ہے. تو ایسی صورت میں اگر حکمت یار بھی جو ہے وہ ایک نعرہ لگاتے ہیں افغان طالبان سے کہ ہتھیار پھینک دو، تو وہ کن شرائط پہ ہتھیار پھینکیں گے؟ اور حکمت یار کے پاس ایسے کون سے کارڈ ہیں، ایسے کون سی چیزیں ہیں جو وہ افغان طالبان کو دیں اور جس سے وہ نیگوشیشن کی ٹیبل پہ آئے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک بڑا مشکل معاملہ ہوگا.
اچھا سلمان عابد صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد پھر ہم پاکستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ زحمت کیجیے گا آپ، لیکن یہ ایک بریک پہلے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. سلمان عابد صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ابھی تھوڑی دیر میں ڈاکٹر توصیف احمد بھی ہمیں جوائن کریں گے. سلمان عابد صاحب، قبل اس کے کہ میں پاکستان کی مجموعی سیاست کی طرف جاؤں، پہلی جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کل کا جو ڈیولپمنٹ تھا، جو طارق فاطمی صاحب کے ہٹائے جانے کے بعد سامنے آیا اور آرمی کا ریئیکشن اس پر آیا، پھر چودھری نثار صاحب نے اپنا اس پر ریئیکشن دیا اور انہوں نے کہا کہ ٹویٹ کے ذریعے پیغامات دینا جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے، آج جو وزیر اعظم کی زیر صدارت ایک انتہائی اہم نوعیت کا اجلاس ہوا جس میں کچھ خبریں آئیں، لیکن پھر بعد میں ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا کہ انہوں نے کسی کو کوئی ٹاسک نہیں دیا ہے، یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ کیا یہ اس کل کی صورتحال کا رد عمل ہے جو آج اجلاس ہوا ہے؟
کہ پاکستان کی جو فوج ہے اور خاص طور پہ جو نچلی سطح پہ جو فوجی افسران ہیں ان کی سطح پر ایک جو خاص طور پہ اس کا ڈاؤن لیس کا معاملہ ہے، اس کی حساسیت سب سے زیادہ پائی جاتی ہے. اور جب بھی آرمی چیف کہیں بھی گئے ہیں خطاب کرنے کے لیے اپنی فوج کے ساتھ، فوج ساتھیوں کے ساتھ، تو ان کو خاص طور پہ ڈاؤن لیس کے بارے میں کافی باتیں سننے کو ملتی ہے. اب جو ڈاؤن لیس کی انویسٹیگیشن رپورٹ آئی ہے اس میں سے ایک چوزی طریقے سے اپنی پسند کے کچھ چیزیں نکال کر پرائم منسٹر صاحب نے کل جو ہے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا فواد حسن فواد کی مدد سے، جس کو فوج نے فوری طور پہ ریجیکٹ کر دیا ہے. اب پاکستان میں ایک بحث آ گئی ہے کہ کیا فوج کو یا ایس پی آر کو یہ حق تھا؟ قانونی طور پہ تو پوچھیں گے کہ آپ کہیں گے تو نہیں حق ہے کیونکہ وہ پرائم منسٹر کے اندر ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جتنی حساسیت اس مسئلے پہ پائی جاتی تھی اس پہ فوج کا رد عمل کا آنا ایک نیچرل فنومنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کچھ لوگوں کو اس میں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس طرح سے منوان طریقے سے اس پوری رپورٹ کے جو مندرجات ہیں، جو سفارشات ہیں، اس پر اعلان نہیں کر رہے ہیں. مثلاً اب یہ بتائیے نا، یہ ذہن تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ طارق فاطمی نے یا راؤ تحسین صاحب نے اپنی سوابدیت کی بنیاد کے اوپر یہ بڑا کام کیا تھا. دیکھیے حکومت میں ایک مشیر جو ہے اور ایک سرکاری افسر جو ہے وہ کسی کے ماتحت کام کرتا ہے اور اس کا کپتان ہوتا ہے, تو یہ حکومت کے اندر سے کس نے یہ کہا ان کو کہ یہ کام کریں؟ اس کو آپ چھپا رہے ہیں, اس کو آپ سامنے نہیں لا رہے ہیں. پرویز رشید کے معاملے میں بھی آپ نے وہ بڑی بات نہیں کی جو اتنی پرویز رشید پر پہلے باتیں ہوئی تھیں, اس کو بھی بتانے کی کوشش کی ہے. تو اس نے فوج میں رد عمل دیا ہے, اور اگر فوج یہ رد عمل نہ دیتی تو خود فوج کے اپنے اندر سے بھی یہ سوالات اٹھتے کہ اس طرح کی رپورٹس کا کیا فائدہ, جب ہمارے ادارے کے بارے میں جو سوالات اٹھائے گئے تھے اور جس انداز سے فوج کے ادارے کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا, اور ایک جو اجلاس ایسا تھا جس کو خفیہ رکھنا تھا اس کو جس طرح سے ڈسمینیٹ کیا گیا تھا, اس پہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے. تو اب ایک کنفیوژن ہے جو ابھی اس وقت چل رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب جو ہے ایک پوزیشن کے اوپر کھڑے ہیں. فوج نے کل پہلی دفعہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک سخت جملہ جسے آپ کہتے ہیں کہ ریجیکٹڈ کا لفظ استعمال کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایک تناؤ تو موجود ہے. اب گیم بنیادی طور پہ پرائم منسٹر کی کورٹ میں ہے کہ وہ فوج کے اندر جتنی بھی ریزرویشن پائی جاتی ہے ان کو دور کرے. اور دیکھیے اس طرح کا فیصلہ کرنے سے پہلے بہتر تھا پرائم منسٹر صاحب اس حساسیت کو سمجھتے اور فوج سے مشورہ کرتے, اگر کوئی قدم آگے بڑھایا جاتا تو شاید آج یہ صورتحال نہ ہوتی. لیکن پرائم منسٹر نے دوبارہ وہی کام کیا جو وہ ماضی میں کرتے رہے ہیں, ایک انڈیویجل ایکٹ کے تحت اپنی مرضی کے مطابق چیزوں کو جب چلایا ہے تو اس کے نتائج آج آپ کو دیکھنے کو ملے ہیں. اور آج کہا جا رہا ہے جو آج اہم اجلاس ہوا ہے رائیول میں, اس میں کہا گیا کہ ہم چاہیں گے کہ فوج کے تحفظات دور کیے جائیں. تو پہلے کیوں نہیں دور کیے گئے؟ پہلے آپ ایک کام کر لیتے ہیں اور بعد میں جب چیز آپ کے ہاتھ سے پھسلتی ہے تو پھر فوری طور پہ آپ ڈیفینسو پوزیشن پہ چل جاتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا, اس وقت پرائم منسٹر کی پوزیشن جو ہے وہ کافی کریٹیکل ہے پلاما کے بعد, اور ان کو ایک کافی ایک ان کی جو مورل سپورٹ ہے, ان کی جو ایک پولیٹیکل سپورٹ ہے یا ان کا جو کوشچن ہے, ان کا مورل کوشچن اور پولیٹیکل کوشچن وہ اسٹیج پہ لگا ہوا ہے. ایسے میں پناما کا سامنے آ جانا اور پھر مری میں جنرال کے ساتھ ایک خفیہ ملاقات کا ہونا, اس سے نواز شریف صاحب ایک ڈیفینسو پوزیشن پہ چلے گئے ہیں. اور جس طرح سے چیزیں ابھر رہی ہیں ان کے خلاف ایک اپوزیشن بھی بن رہی ہے, اور اپوزیشن پہ دیکھیے نا اپرچونٹیز کا فائدہ اٹھاتی ہے. پناما کے بعد ان کو ڈاؤن لسٹ کا ایشو مل گیا ہے, جنرل کا ایشو مل گیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب یہ گیم بنیادی طور پہ پرائم منسٹر کی کورٹ میں ہے. اگر وہ اگریسو طریقے سے چلیں گے تو یہ جو فوج کے ساتھ ان کے معاملات خراب ہوں گے. ابھی یہ نئے آرمی چیف آئے تھے اور لگ یہ رہا تھا کہ معاملات بہت اچھے چل رہے ہیں, لیکن اب یہ جو آئی ایس پی آر کا بیان ہے یہ بنیادی طور پہ آئی ایس پی آر کا بیان تو نہیں ہے, یہ تو فوج کا اپنا بیان ہے جو آئی ایس پی آر کے ذریعے دیا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جس انداز سے ڈاؤن لیگ کے معاملے کو ڈیل کیا گیا ہے اس پہ فوج کے اندر کافی سیریس ریزرویشن پائی جاتی ہے.
اچھا میں یہاں پر اپنے سننے والوں کی اطلاع کے لیے بتاتا چلوں کہ ہم نے حکومت کا موقف جاننے کے لیے جو وزیر مملکت برائے اطلاعات ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ ان سے درخواست کی تھی, ان کو ٹیکسٹ میسج بھی کیا, فون بھی کیا, لیکن ان کی جانب سے کوئی جواب ہمیں نہیں ملا ہے, اس لیے ہم حکومت کا موقف ایز اٹ از پیش نہیں کر سکتے. سلمان عابد صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ بتائیے ڈاکٹر توصیف صاحب کہ اس وقت تو ایسا لگتا ہے کہ سندھ اور خاص طور پر کراچی جو ہے وہ پورے ملک کی سیاست کا ایک مرکز نظر آ رہا ہے. تقریباً ہر پارٹی وہاں پر, پیپلز پارٹی حیدرآباد میں حکومت کے خلاف احتجاج کر رہی ہے, پی ٹی آئی کراچی میں احتجاج کر رہی ہے, مسلم لیگ نون کا بھی ایک ریلی کا سلسلہ جاری ہے, جماعت اسلامی والے بھی احتجاج کر رہے ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیا ساری پارٹیاں ایک دم انتخابی تیاریوں میں لگ گئی ہیں؟
دیکھیے یہ تو جو یہ حال ہے یہ انتخابات کا حال ہے, کیونکہ اگر نواز شریف گورنمنٹ رہتی بھی ہے برسر اقتدار تو بھی مارچ کے بعد ملک میں الیکشن ہوں گے, اور پناما اسکینڈل کے فیصلے کے بعد ایک یقینی صورتحال ہے. اب فوج کیونکہ ہمارے یہاں ایک ریاست کی حیثیت اختیار کر گئی ہے, ایک ریاست تو سیویلینس کی ریاست ہے, ایک فوج کی ریاست ہے جو سیویلینس کے اسپیس کو کم کر رہی ہے, جس کا اعزاز ڈان لیگ کے حوالے سے ہوا کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو چیلنج کر رہی ہے فوج, تو اس سے ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. تو اس غیر یقینی صورتحال کے نتیجے میں سیاسی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں اور سندھ کو ون اوور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی وفاق کے خلاف تحریک چلا رہی ہے, ایم کے ایم پیپلز پارٹی کے خلاف, عمران خان پیپلز پارٹی اور وفاق سب کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں. تو اس کا مرکز کراچی اور حیدرآباد ہیں. جماعت اسلامی نے بھی اپنی پالیسی تبدیل کی ہے, اب وہ عوامی مسائل پہ جدوجہد کر رہی ہے, اور ایسے مسائل پہ جو پاکستان کے تمام شہریوں کا مسئلہ ہے, جیسے بجلی کا مسئلہ ہے, وہ دو دن سے دھرنا دیے ہوئے بیٹھے ہیں گورنر ہاؤس سے. تو یہ اصل میں الیکشن کی تیاری ہے اور سندھ اس کا مرکز ہے, اور یہ پنجاب میں بھی ہو رہا ہے مگر یہ سندھ میں خاص طور پہ ہو رہا ہے, اور یہ سب کچھ ہے, اور لگتا یہی ہے کہ سب سمجھ رہے ہیں کہ جلدی الیکشن ہوں گے.
ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. سلمان عابد صاحب, اب اگر ہم ایک مجموعی سیاسی صورتحال کا ملک کی جائزہ لیں, تو کیا یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں یا چند مہینوں میں سیاسی سطح پر نئے الائنسز وجود میں آئیں گے؟
میرا خیال ہے کہ الائنسز تو شاید اس طرح سامنے نہ آ سکے, لیکن حکومت کے خلاف کافی جماعتیں جو ہیں وہ ایک احتجاجی کام کے اندر شامل ہو جائیں گی. مثلا دیکھیے, دھرنا پالیٹکس میں نواز شریف صاحب کے ساتھ ساری جماعتیں کھڑی تھی, عمران خان تنہا تھے, لیکن اب اس طرح لگ رہا ہے کہ نواز شریف تنہا ہو رہے ہیں, ان کے ساتھ جو جماعتیں کھڑی ہیں اس میں ابھی تک جے یو آئی جو ہے سر فہرست نظر آتی ہے, اے ایم سی جو ہے وہ بھی 50-50 کے قریب کھڑی ہوئی ہے, اور ایم سی ایم بھی جو ہے وہ بالکل ابھی سوچ آپ کو دیکھنے کی کوشش کر رہی ہے. اصل میں الائنسز اس لیے نہیں ہو سکتے کہ جو تحریک انصاف ہے وہ ایک سولو فلائٹ کے ذریعے چلنا چاہتی ہے, وہ ساری جماعتوں کو تنقید کر رہی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی الائنسز سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگلے 60 دن میں جب پاناما کا معاملہ آگے چلے گا جے آئی ٹی کی صورت میں, اس سے صورتحال واضح ہو جائے گی کہ نواز شریف کا مقدمہ کہاں جاتا ہے اور اس کی پیش رفت کتنی زیادہ شفافیت کے ساتھ آگے بڑھتی ہے, کیونکہ جیسے جیسے معاملہ بڑھے گا نواز شریف پر دباؤ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نواز شریف کے پاس اب کوئی ایسے ایویڈنس نہیں ہے نئے جو وہ عدالت کو پیش کر سکے, جو انہوں نے پیش کرنے تھے وہ کر دیے, اب انہیں ثبوت کو جن کو سپریم کورٹ مسترد کر چکی ہے انہیں کو دوبارہ ان کو جسٹیفائی کرنا ہے, تو ایک پریشر تو جو ہے وہ پی ایم ایل ایم کے اوپر بڑھ رہا ہے کہ یہ جو جے آئی ٹی ہے اس میں کس طرح سے بہیو کرے گی. البتہ جو پریشر آپ جیسے ابھی توصیف صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پریشر تو بلڈ ہو رہا ہے سیاسی جماعتوں کی طرف سے, وہ پنجاب میں بھی ہے, وہ سندھ میں بھی ہے, لیکن اب اتنا زیادہ کل جو اوکارا میں نواز شریف صاحب نے بات کی ہے اس میں ان کو لگ رہا ہے, ان کی گفتگو سے, باڈی لینگویج سے, کہ وہ دباؤ میں ضرور ہے, لیکن ان کو لگتا یہ ہے کہ شاید سیاسی طور پر ان کے خلاف کوئی بڑا الائنس نہیں بن سکے گا, جماعتیں اپنی اپنی سطح پہ بات کرتی رہیں گی. البتہ جو خطرہ ان کو لگتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ جو فوج کے ساتھ ان کے معاملات ہیں, جو ڈان لیکس کا معاملہ ہے, پاناما کا معاملہ ہے, جنرل کا معاملہ ہے, اس میں ان کو لگتا ہے کہ ٹف ٹائم جو ہے ان کو وہاں سے ملے گا. اور اسی اثنا میں جو انتخابی بات کی جا رہی ہے, قبل از وقت انتخابات کی, میں یہ کہتا ہوں یہ بھی سارا معاملہ پاناما کے اس فیصلے سے جڑا ہوا ہے, کیونکہ جو فیصلہ آئے گا اسی کی روشنی میں صورتحال واضح ہوگی کہ نواز شریف صاحب کا مستقبل کیا ہے اور کس حد تک الیکشن کی طرف جایا جا سکتا ہے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ جو الائنسز کی آپ بات کر رہے ہیں کچھ جوائنٹ قسم کی اپوزیشن نہیں بن سکے گی, باقی سب ایک جیسی کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے, تحریک انصاف بھی کر رہی ہے, جماعت اسلامی بھی کر رہی ہے, مسلم لیگ کاف بھی کر رہی ہے, لیکن ان سب جماعتوں میں ایک کافی گیپس ہے, تو ایک بڑا الائنس ہے جس طرح سے نہیں آ سکے گا. البتہ نعرے ایک جیسے رہیں گے اور ایک دباؤ بڑھایا جائے گا. میں ایک اور چیز گافی صاحب دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جو سیاسی پولرائزیشن ہے وہ بہت زیادہ معذرت بڑھے گی. دیکھیے ابھی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلیم گیم بہت چل پڑی ہے, کہ 10 ارب روپے کا جو الزام لگایا اس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے, نواز شریف صاحب نے کل جس انداز کی زبان استعمال کی خواتین کے بارے میں اس سے ایک تلخی پیدا ہو رہی ہے, جو پی ٹی آئی زبان استعمال کر رہی ہے اس سے پی ایم ایل ایم کے اندر تلخی ہے, جو لب لہجہ زرداری صاحب نے اختیار کیا ہوا اس سے پی ایم ایل ایم کے اندر ڈسٹربنس پیدا ہوئی ہے. تو مجھے لگتا ہے اگلے دو تین ماہ کی جو پالیٹکس ہے پاکستان میں وہ ہائی پچ کے اوپر پولرائزیشن کے اندر جائے گی اور ایک الزام تراشی کی سیاست میں جائے گی, اور دیکھنا ہوگا کہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیا نکلتا ہے.
اچھا ڈاکٹر توصیف, ایک آخری بات یہ بتائیے مجھے کہ جو سندھ کی سیاست ہے اس میں اس وقت جو ایم کیو ایم کے مختلف دھڑے ہیں ان کا کیا رول ہے؟
دیکھیں, سندھ کی سیاست میں انٹیریئر سندھ میں پیپلز پارٹی کی پوزیشن بہت مضبوط ہے, جتنے پیپلز پارٹی کے مخالفین تھے بڑے جام گروپ اور دوسرے وہ سب شامل ہو گئے, شام محمد شاہ شامل ہو گئے, مسلم لیگ نون سے لوگ شامل ہو گئے, کراچی کے اندر جو ہے ایم کیو ایم کے دو تین دھڑے ہیں اور یہ سب اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے ابھی کراچی کی پالیسی واضح نہیں کی ہے پاکستان کی فوج نے کہ وہ ان کی کیا ڈاکٹرائن ہوگی, تو جب تک اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی واضح نہیں ہوگی کراچی کی پالیٹکس میں جو ہے کنفیوژن رہے گا. ابھی یہ طے نہیں ہو پا رہا کہ ایم کیو ایم کے کس گروپ کو جو ہے اس کی سرپرستی کی جائے گی, تو ایک کشمکش ہے اور یہ میں خیال ہے کشمکش الیکشن تک چلے گی کہ یہ واضح نہیں ہو پائے گا, اور الیکشن کے وقت پتہ چلے گا کہ کس گروپ کو اسٹیبلشمنٹ کلیئرنس دے رہی ہے, تو وہ جب اسے کلیئرنس ملے گا تو وہی ظاہر ہے الیکشن میں بات ہوگی. تو کراچی میں اس حوالے سے ایم کیو ایم کے حوالے سے کنفیوژن ہے, مگر ایک بات طے ہے کہ مقبولیت کے اعتبار سے اب بھی الطاف حسین سب سے آگے ہیں, اس کی مخصوص صورتحال ہے. اب الیکشن میں انہیں اجازت ملے گی نہیں ملے گی یا کس گروپ کو ملے گی, یہ باتیں یقیناً آخری دنوں میں طے ہوں گی جب الیکشن کا اعلان ہو جائے گا. اور جو بہت بنیادی بات ہے پاکستان کی پولیٹکس میں کہ سیولینس کے لیے اسپیس کم ہو رہی ہے اور عسکری عناصر کی اسپیس بن رہی ہے, یہ بہت اہم بات ہے, ہر سیاسی تجزیہ نگار کو اسے اہم اس کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ پاکستان کا چہرہ ایک جمہوری نظام میں ہے جس میں سرکاری اداروں کو جمہوری نظام کی پاسداری کرنی چاہیے. اگر اس پہرے کو خراب کیا گیا اور دوبارہ عسکری اسٹیبلشمنٹ کو ابھارا گیا اور ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے بات کی گئی تو اس کا نقصان مستقبل میں پاکستان میں ہوگا. دنیا تبدیل ہو رہی ہے امریکہ میں صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد اور جمہوری ممالک کی حیثیت بن رہی ہے. یہ پرانا نظام نہیں چل سکتا. تو یہ تمام لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ پرانے نظام کو جسٹیفائی کرنا, ان عناصر کو جسٹیفائی کرنا جنہوں نے قلعدم تنظیموں کی حوصلہ افزائی کی ہے, یہ بہت زیادہ نقصان ہوگا اس کا. اس کو بہت محدود انداز میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ نواز شریف گورنمنٹ چلی جائے گی یا کوئی اور گورنمنٹ آ جائے گی. جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کے لیے اسپیس کم ہوگی اور سویلینس کے لیے اسپیس کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کا جو مستقبل ہے وہ خطرے میں پڑ جائے.
بہت شکریہ ڈاکٹر توصیف صاحب اور جناب سلمان عابد صاحب, دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد ہم کچھ انٹرنیشنل موضوعات پر گفتگو کریں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
ویلکم بیک سامعین. آپ نے خبروں میں سنا بھی ہوگا کہ واشنگٹن میں گزشتہ روز ماحولیات اور آب و ہوا سے متعلق ایک بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوا تھا. اس بارے میں ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے مدثرہ منتر کی آواز میں, جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے. عارف انصار صاحب ہمارے ساتھ ہیں پولیٹیکٹ کے اور جناب مسعود عبدالی صاحب پاکستانی امریکی تجزیہ کار ہیں, ان دونوں سے گفتگو کریں گے.
شدید گرم موسم میں فکر مند شہری واشنگٹن کی سڑکوں پر نکل آئے اور پینسلوینیا ایونیو پر مارچ کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس کی جانب بڑھے. وہ ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیوں پر احتجاج کر رہے تھے. اس احتجاج سے صرف 24 گھنٹے پہلے صدر نے ایک صدارتی حکم نامے پر دستخط کیے تھے جس کے ذریعے سمندر میں تیل کی تلاش میں اضافہ ہوگا, اور کہا یہ گیا کہ اس سے امریکی کارکنوں اور خاندانوں کو فائدہ ہوگا. صدر ٹرمپ نے کہا,
Our country is blessed with incredible natural resources, including abundant offshore oil and natural gas reserves.
ہمارا ملک شاندار قدرتی وسائل سے مالا مال ہے جن میں سمندر میں تیل اور قدرتی گیس کے ذخائر شامل ہیں. اس صدارتی حکم نامے کے ذریعے سمندر میں تیل کی تلاش کا عمل شروع ہو جائے گا اور توانائی کے شعبے میں ملازمتیں پیدا ہوں گی, اور بحر اوقیانوس میں اس پر سابق انتظامیہ کی پابندی ختم ہو جائے گی. صدر کے ناقدین اس پابندی کے خاتمے کو ٹھیک نہیں سمجھتے, اور ان کا کہنا ہے کہ تیل کی تلاش کے انتظامیہ کے عزم سے ماحولیات کو نقصان پہنچے گا. پیپلز کلائمیٹ مارچ کے منتظمین نے اس موقع کو ملک بھر میں ماحولیات سے متعلق ملازمتوں اور انصاف کے نام کیا.
بتائیے عارف انصار صاحب, یہ فرمائیے کہ یہ جو مظاہرہ ہوا ہے اس میں ماحولیات سے متعلق کنسرن زیادہ شامل تھا یا سیاست زیادہ تھی؟
دونوں شامل تھے, کیونکہ اس میں جو
جی ہلو
پہنچی ہے, اور جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت بڑا ایگریمنٹ ہوا پچھلے سال کلائمیٹ چینج سے متعلق جس میں پہلی دفعہ چین نے بھی اپنا ایگریمنٹ ظاہر کیا, لیکن لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بیک ٹریک کر رہا ہے ٹرمپ کی پالیسیز کے جو رجحان ہے اس سے لگتا ہے, اور اس سے جو ہے جو گلوبل ایگریمنٹ ہے کنسنسس ہے اس کو جو ہے نقصان پہنچے گا. تو اس میں جو ظاہری بات ہے سیاست بھی شامل ہے, کیونکہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اوباما کی پالیسیز کو کرٹیسائز کر کے جیتے تھے, تو وہ والا ایلیمنٹ بھی ہے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جو کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ پروگرس ہوئی ہے اس کو بھی ایک قسم کا ریورس کیا جا رہا ہے.
ہمارے ساتھ رہیے گا مسعود عبدالی صاحب. صدر ٹرمپ صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جو پیرس ایگریمنٹ اس کے بارے میں آئندہ ایک ہفتے میں انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ایک بڑا اہم اعلان کریں گے. ماحولیات کے بارے میں جو اس وقت تو یہاں پر ایک تشویش پائی جاتی ہے, یہاں نہیں بلکہ ساری دنیا میں, اس کا اس حکومت کی پالیسیوں پر کس طرح سے اثر پڑ رہا ہے؟
شکریہ جناب جعفر صاحب. اس سے پہلے میں ایک سیکنڈ میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو خبر یعنی جو فضا بنائی جا رہی گویا امریکہ میں سمندر میں تیل کی تلاش میں پابندی، ایسی بات نہیں. اس وقت بھی سمندر سے تیل نکالا جا رہا ہے، اس پہ ایکسپلوریشن ہو رہی ہے، ڈرلنگ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. صرف یہ کہ کچھ انتظامی ایسے یعنی قوانین بنائے گئے، جیسے اس لیے کہ بڑے حادثے ہو چکے ہیں. چند سال پہلے آپ کو پتا ہے کہ لوئیزیانا، آف شور لوئیزیانا کے اندر ایک بہت بڑا بی پی کا حادثہ ہوا تھا جس میں لاکھوں ٹن تیل جو ہے وہ سرفس پہ آ گیا تھا. تو یار اس کی پروٹیکشن کے لیے کچھ قوانین بنائے گئے، لیکن ایسا نہیں ہے جو تاثر دے رہے ہیں صدر ٹرمپ صاحب کے، گویا مکمل پابندی ہے سمندر میں تیل کی تلاش میں، وہ صورت حال نہیں ہے. اچھا، اب یہ جو بات ہے کلائمیٹ چینج والی بات، اس میں اصل میں جو سمجھ میں آنے والی بات ہوئی کہ ایک تو یعنی مسلسل یہ انتظامیہ جو ہے وہ ایسا تاثر کم از کم اس کا آ رہا ہے کہ اس کو ماحولیات سے دلچسپی نہیں. مثال کے طور پر ابھی ایک یعنی خبر آئی ہے کہ کلائمیٹ چینج کے بارے میں جو انفارمیشن آتی تھی ای پی اے کی ویب سائٹ پہ وہ ہٹا دی گئی ہے. یعنی یہ بالکل غیر ضروری کام تھا، اس سے ایسا تاثر بن رہا ہے کہ اس حکومت کو دلچسپی نہیں ہے. پھر یہ جو پیرس اگریمنٹ ہے، یہ اگریمنٹ خالی امریکہ کا نہیں ہے، یہ تقریباً 170 ممالک نے 195 ممالک نے اس پہ دستخط کیے ہیں. اور 4 نومبر کو جب امریکہ نے اس کو ریٹیفائی کیا تھا، اسی دن چین نے بھی کیا تھا، گویا یعنی دونوں ملکوں نے ایک ساتھ کیا تھا. یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے کی ریٹیفیکیشن ہے وہ کانگریس اور سینٹ کی نہیں تھی، بلکہ ایگزیکٹو آرڈر کی تھی. صدر اوباما نے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت فون کیا تھا، اور اسی وقت چین نے بھی اس کو ریٹیفائی کیا تھا. تو یہ جو معاملہ ہے یو این ایف سی سی جو کہلاتی ہے اقوام متحدہ کا ماحولیاتی تبدیلی کا جو معاہدہ ہے، یہ معاہدہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے نہیں یکتر طور پہ ہٹ جانا جائے، یہ کسی طور پہ مناسب نہیں رہے گا. اور اس میں جو یعنی اس کے دوررس اثرات ہوں گے. اور پھر ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خود امریکی انتظامیہ اس بات پہ اختلاف ہے. ریکس ٹیلرسن یعنی جو ابھی آف شور میں آپ نے آف شور میں سمندر میں تیل کی تلاش کی بات کی، تو ریکس ٹیلرسن جو خود ایگزیکٹو ایکسون موبل کے سربراہ تھے، انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ ہمیں پیرس اگریمنٹ سے نہیں نکلنا چاہیے. یعنی ان کا بھی یہ بیان موجود ہے کہ وہ اس کے خلاف، ان کا خیال ہے کہ بین الاقوامی جو معاہدے ہیں ہمارے جو ساکھ ہے اس پہ اس کا برا اثر پڑے گا.
بلکہ خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ پیرس اگریمنٹ کے حوالے سے وہ بڑا اہم اعلان کریں گے. اچھا، اب چلتے ہیں آگے کی جانب. یہ بتائیے عارف انصار صاحب کہ اس وقت تو عراق اور ترکی کے درمیان، کل بھی آپ نے خبروں میں پڑھا ہوگا کہ ترک فضائیہ نے کرد عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا ہے، بمباری کی ہے، تو کیا مستقبل میں کوئی ایسا امکان نظر آتا ہے کہ اس قسم کے جو اٹیکس ہیں ان سے عراق اور ترکی کے درمیان کوئی تصادم کی صورتحال بنے؟
جی جعفری صاحب، یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے اور یہ میرا خیال ہے پہلی دفعہ نہیں ہے ترکی نے یہ کاروائی کی ہے. تو یہ ایک پیٹرن ہے جس میں میرا خیال آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو گلوبل وار آن ٹیرر ہے اس میں یہ ابھرتا ہوا ٹیرر ہے، ابھرتا ہوا ٹرینڈ ہے کہ اکراس دا بارڈر جو ہیں نیشن اسٹیٹس جو ہیں جو سمجھتی ہیں کہ ان کے اسٹیٹس انوالوڈ ہیں وہ کاروائی کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے نیٹو کے اندر جو الائنس ہے ریجن میں، وہاں وار اگینسٹ ٹیرر میں جس میں گلف کے کنٹریز بھی شامل ہیں، وہ بھی کاروائیاں کر رہے ہیں اکراس دا اسٹیٹس. وہ کہاں پہ فوکس کر رہے ہیں؟ وہ ان علاقوں میں فوکس ہر کنٹری کرنا چاہ رہا ہے کہ جہاں پہ انہیں لگتا ہے کہ ان کے مفادات کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل بھی جو ہے وقتاً فوقتاً اکراس دا بارڈر کرتا ہے، سیریا کے خلاف زیادہ نظر آتا ہے، لیکن وہ ماضی میں سوڈان میں بھی اور جگہوں پہ بھی کر چکا ہے. تو یہ ایک ابھرتا ہوا میں کہوں گا کہ ٹرینڈ ہے، اس کو ہمیں ایسا ون آف نہیں دیکھنا چاہیے. اب اس میں سیریسنیس کتنی آتی جا رہی ہے، کیونکہ جو کرد ہیں وہ امریکہ کے خاص طور پہ وائی پی جی جو ہے وہ امریکہ کا بڑا ایلائی ہے آئی ایس کے خلاف اور ایکسٹریمسٹ کے خلاف جو لڑائی ہو رہی ہے اس میں، تو اس میں خطرہ ہے کہ امریکہ اور ترکی کے درمیان چپکلش بڑھے گی. لیکن دونوں جو کنٹریز ہیں اس کو مینیج بھی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ ڈفرینسز جو ہیں وہ بڑھ بھی رہے ہیں.
مسعود عبداللہ صاحب، یہ ایک ٹرائنگل سا بن گیا ہے کہ ایک طرف امریکہ ہے، دوسری طرف روس ہے جو وہاں پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا چاہتا ہے، پھر تیسری جانب ترکی ہے جو ایک طرف اس کے امریکہ کے ساتھ بھی اس کے تعلقات کچھ بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں، کشیدگی ہے، دوسری جانب روس کے ساتھ بھی اس کا سلسلہ کچھ بہتر نہیں ہے. تو یہ اس پورے ریجن میں جو صورتحال ہے وہ کس جانب جا رہی ہے؟
لیکن سر اس میں جعفر صاحب اس میں جو مسئلہ ہے نا جو ابھی انصار صاحب نے فرما رہے تھے کہ یہ جو ہے 9/11 کے بعد جو جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس میں اب جو ہے وہ لاقانونیت عالمی طور پہ اس طرح ہو گئی کہ اب علاقائی حدود کی حیثیت رہی نہیں ہے کہ آپ دہشت گردی کے نام کے انسداد دہشت گردی کے نام پر جہاں چاہیں جس ملک پہ چاہیں بمباری کر سکتے ہیں. میں نے امریکہ مسلسل ڈرون اٹیک کر رہا ہے پاکستان میں یمن میں, اسی طرح ترکی بھی حدود کے خلاف ورزی کر رہا ہے, اس نے کئی بار بمباری کی ہے جا کر کے شام میں, اسی طرح روس جو ہے وہ عراقی علاقوں میں بمباری کر رہا ہے. پھر اس میں دوسری بات یہ وہ جو علاقہ ہے وہ خاصا کمپلیکس ہے, دیکھیں وہاں داعش بھی ہے, وہاں اسلامک انتہا پسند بھی ہیں, اور وہاں پر جو ہے یہ کرد بھی ہیں. کرد کے ساتھ مطلب کہ کردوں کی لڑائی جو ہے وہ ترکوں سے بھی کہ وہ آزادی چاہتے ہیں, ان کو شام سے بھی اختلافات ہیں, اور بلکہ ایک زمانے میں ایران بھی معاملہ تھا. یہ ٹرائنگل جو وہاں پر تینوں ملکوں کے درمیان ان کی آبادی ہے کردوں کی, ان کی تینوں ملکوں سے لڑائی رہتی تھی. اب اس میں یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ ایک اچھا کرد, دوسری طرف کرد جو ہے داعش کے خلاف امریکہ کے اتحادی بھی ہیں, کرد جو ہے داعش کے خلاف عراق کے اتحادی بھی ہیں, تو اور اس کے علاوہ اسی طرح ترکی اصولی طور پر داعش کے خلاف نیٹو کا اور امریکہ کے اتحادی بھی, اعتبار سے وہ داعش کے خلاف بھی ہے, لیکن اس کے ذاتی اسے اپنے قومی مفادات بھی ہیں کہ وہ بہرحال کرد انتہا پسندوں کو, کرد اہلادی کے پسندوں کو جو ہے داعش کے خلاف جنگ کے خلاف کی آڑ میں وہ سر اٹھانے کی اجازت نہیں دے سکتا. تو نتیجے طور پہ تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ کیا ہوگا اس کے بارے میں واقعی کہنا بہت مشکل ہے. میرا اپنا خیال لیکن یہ ہے کہ مستقبل قریب میں مجھے کم از کم وہاں پر امن ہوتا نظر نہیں آ رہا, اس لیے کہ تینوں جو فریق ہیں وہاں پر یعنی ترکی ہے, روس ہے اور امریکہ, یہ تو تین بڑے فریق ہیں. اس طرح چھوٹے فریق میں کرد بھی ہیں, عراقی بھی ہیں, شامی بھی ہیں, یہ 6-7 لوگ جو اقوام ہیں وہاں کی
جو فریق ہیں, جو پارٹیز ہیں, جی
ان سب کے مفادات بھی ہیں اور ان سب کے اختلافات بھی ہیں. کچھ معاملات میں داعش کے معاملے میں سب متفق ہیں, لیکن بہرحال ترکوں کا اختلاف ہے کردوں سے, کردوں کا اختلاف ہے عراقیوں سے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس قسم کے جو جھگڑے ہیں, اس قسم کے جو حملے ہیں وہ جاری رہیں گے. پھر وہ اتنے چھوٹی جگہ ہے اور اس قدر قریب ہے تمام کے تمام دشمنوں کی پوسٹیں کہ یہ بہت مشکل ہے دوست اور دشمن کی تمیز دینی, یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ حملہ کس پر کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ صورتحال جو آج نظر آ رہی ہے آپ کو, یہ مجھے کم از کم مستقبل قریب میں ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی.
اچھا عارف انصار صاحب, ایک آخری بات, تو داعش کے حوالے سے ابھی بات ہو رہی تھی, عراق اور شام میں ریٹریٹ کے بعد اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ داعش کی حیثیت ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کی ہو کر رہ گئی ہے؟
کہا جا سکتا ہے بالکل, لیکن ہم کہیں گے کہ وہ جس طرح ماضی میں ہم نے مختلف گروپس کے خلاف کاروائی میں دیکھا, ٹھیک ہے القاعدہ ٹیریٹری کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا لیکن وہ ختم نہیں ہوئے, وہ اپنی جگہ چینج کر لیتے ہیں, جہاں انہیں ویکیوم ملتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں, وہاں پہ کاروائی خراب کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کاروائی کے سے حالات کو خراب کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ زونز آف ویکیوم بن رہے ہیں, زونز آف ڈسٹیبلٹی بن رہے ہیں, انسٹیبلٹی جو کہ جو یہ تھیٹر آف وار اگینسٹ ایکسٹریمزم ہے اس کو اس نے بہت وسیع تر کر دیا ہے.
بہت شکریہ عارف انصار صاحب اور جناب مسعود عبدالی صاحب, آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. سامعین, اب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے اسفر امام, اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.